Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du, faqad qala Allahu tabarak wa ta'ala kama warada fi surati Ali Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا وَرَدَ فِي سُورَةِ الْفَجْرِ: يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَلْهِمْنَا رُشْدَنَا وَأَعِذْنَا مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين. آمين يا رب العالمين. محترم حضرات اور معزز خواتین, سورہ آل عمران آیت نمبر 185 اور سورہ فجر کی آخری آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں. آج جو ہماری گفتگو ہے, اس درس کا, اس خطبے کا پس منظر بانی محترم محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی رحلت ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ 13 اور 14 اپریل کی درمیانی رات کو بانی محترم اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. انا للہ و انا الیہ راجعون. انشاءاللہ جو آج ہماری گفتگو ہے, اس کے پہلے حصے میں ہم اس موت کی حقیقت کو سمجھیں گے. پھر اس کے بعد جو آخری میں انشاءاللہ وقت بچے گا, اس میں ہم کوشش کریں گے کہ ایک جائزہ لیا جائے بانی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے جو دینی فکر کے حوالے سے ہمارے سامنے دین کی وضاحت فرمائی ہے, الحمدللہ اس کو بھی ایک اوور ویو کا, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور گفتگو کے آخر میں انشاءاللہ ہم ایک عزم اور ایک نئے ولولے کے ساتھ ان دینی فرائض کی ادائیگی کے حوالے سے اب جو کرنے کے اصل کام ہے, انشاءاللہ اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے, سورہ آل عمران آیت نمبر 185, رب سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے. یعنی اس دنیا میں جو شخص بھی آیا ہے, بالآخر اس کو موت, اس کا سامنا کرنا ہے. یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اس دنیا میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جنہوں نے اس کائنات کے رب کا انکار کیا. یعنی بے شمار لوگ ابھی بھی دنیا میں ایسے ہیں جو رب کائنات کے وجود کا انکار کرتے ہیں, اور جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی خالق اور مالک نہیں, بلکہ یہ خود ہی پیدا ہوئی ہے, خود ہی چل رہی ہے اور خود ہی ختم ہو جائے گی. اسی طرح رسولوں کا انکار کرنے والے بھی دنیا میں آئے، آخرت کا انکار کرنے والے بھی موجود ہیں، لیکن کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو اس حقیقت کا انکار کرے کہ موت بھی آئے گی۔ لہذا قرآن حکیم نے یہ آیت مبارکہ 3 مرتبہ اللہ پاک نے ارشاد فرمائی۔ سورہ آل عمران کا یہ مقام اس لیے بہت اہم ہے کہ اللہ پاک نے موت کی حقیقت اس حوالے سے بیان فرمائی کہ یہ دنیا کی زندگی آزمائش کی جگہ ہے، اور یہ موت زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر، یہ دی اینڈ نہیں ہے، بلکہ یہاں سے اصل زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ لہذا اللہ پاک فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یقیناً تمہیں تمہارے اعمال کے پورے پورے بدلے قیامت کے دن دے دیے جائیں گے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، اور قیامت کے دن جو شخص آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَاز، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان۔ اس حقیقت کے حوالے سے بہرحال ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، کیا واقعتاً ہم اس دنیا کی زندگی کو متاع الغرور سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، موت اتنی بڑی حقیقت ہے، اتنی اٹل حقیقت ہے، کہ اگر اس موت سے بچنا ممکن ہوتا پیسے کے ذریعے تو قارون کو موت نہیں آنی چاہیے تھی۔ ظاہری بات ہے امیر ترین تھا، چاہتا تو زندگی خرید لیتا، لیکن پیسے سے اس موت سے بچنا ممکن نہیں۔ اسی طرح اگر اس موت سے بچنا ممکن ہوتا اقتدار کے ذریعے تو فرعون اور نمرود کو کبھی موت نہ آتی۔ ظاہری باتیں ہیں اقتدار اور طاقت کے ذریعے سے بھی موت سے بچنا ممکن نہیں۔ اسی طرح اگر موت سے بچنا ممکن ہوتا نیک اعمال کے ذریعے، تقوی کے ذریعے، تو انبیاء کرام اور اولیاء اللہ کو اس دنیا میں اس تکلیف سے، اس مشقت سے نہیں گزرنا پڑتا۔ معلوم یہ ہوا کہ موت اتنی بڑی حقیقت ہے کہ وہ نہ کسی پیسے سے بچایا جا سکتا ہے اپنے آپ کو، نہ اقتدار سے، نہ ہی نیکی اور تقوی سے اس حقیقت سے بچا جا سکتا ہے۔ لہذا الحمدللہ یہ بات بھی اس سے پہلے کئی مرتبہ عرض کی جاتی رہی ہے کہ اصل سمجھنے کا کام یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی بنیادی طور پر آزمائش کی جگہ ہے، یہ دار الامتحان ہے، دار الجزا ہے ہی نہیں۔ اب جب یہ دار الامتحان ہے تو جو شخص اس دنیا میں آیا ہے رب سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو آزمائش کے لیے پیدا فرمایا، امتحان کے لیے پیدا فرمایا، کچھ گیون چیزیں ہیں جو اس کو دی ہیں، اور اللہ پاک نے جس کو جن حالات میں پیدا فرمایا ہے اسی اعتبار سے اس کا امتحان ہے آخرت میں۔ کسی کو بہت اعلیٰ خاندان میں پیدا کر دیا، ایسا خاندان کہ جو علم کے اعتبار سے بہت بلند مقام پر ہو، کسی کو پیسے کے اعتبار سے دنیاوی جو اسٹیٹس تھا اعلیٰ خاندان میں پیدا کر دیا، کسی کو جگی میں پیدا کیا، کسی کے لیے علم حاصل کرنا انتہائی مشکل، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو ایسے گھرانوں میں پیدا ہوئے کہ جہاں علم اور دین کی تعلیمات موجود تھیں۔ بہرحال یہ ساری کی ساری گیون چیزیں ہیں جو اللہ پاک نے عطا فرمائی، اور ظاہری بات ہے یہ ہیں کیوں؟ آزمانے کے لیے۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 2 اس حوالے سے رہنمائی کرتی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہستی ہے جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا فرمایا، یہ موت اور زندگی کا سلسلہ اس لیے رکھا، لی یبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون لوگ عمل کے اعتبار سے بہترین ہیں۔ گویا دنیا یہ دار العمل ہے، اور جو شخص بھی اس دنیا میں آیا ہے، چاہے وہ انبیاء کرام ہوں، اولیاء اللہ ہوں، نیک لوگ ہوں، یا پھر یہ کہ شیطان اور اس کے ایجنٹ ہوں، سارے کے سارے لوگ رب سبحانہ وتعالیٰ نے آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجے ہیں. اب اس آزمائشی زندگی میں عقل مند شخص کون ہے، دانا انسان کون ہے، سمجھدار کون ہے، سیانہ کون ہے، جینیس کون ہے؟ اس سوال کا جواب ہمیں ایک حدیث مبارکہ سے ملتا ہے. مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکیس من دان نفسہ. کیس، ذہین، دانا، سمجھدار، عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو پہچانے، نفس کی شرارتوں کو پہچانے، وعمل لما بعد الموت، اور عمل کرے موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے جو اصل زندگی ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. اے لوگوں، تم دنیا کی زندگی کو زیادہ اہمیت دیتے ہو حالانکہ آخرت زیادہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. تو عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو اپنے اس گیون ٹائم کو اللہ اور اس کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق گزار دے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس حوالے سے بانی محترم محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی زندگی گواہ ہے کہ بحمدی تعالی پوری زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ دین کی تعلیمات پر عمل کرنے اور اس تعلیم کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے میں لگا دیا. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی ایسی ہی موت عطا فرمائے، ساری زندگی اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ اور اقامت کی جد و جہد کرنا، یہ رب سبحانہ وتعالی کی خصوصی توفیق ہے. اور اسی حالت میں اگر موت آ جائے تو ظاہری بات ہے یہ اطمینان قلب، سیلف سیٹسفیکشن انسان کو حاصل ہوتا ہے کہ اس کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت و تبلیغ اور اقامت کی جد و جہد میں لگ گئی، اور اسی جد و جہد کے دوران اس کی موت آئے. بڑے پیارے الفاظ ہیں سورہ فجر کے آخری الفاظ، جہاں رب سبحانہ و تعالیٰ ایسے مطمئن جان کو جب واپس بلاتا ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن جان، اے وہ شخص، اے وہ جان جس نے اپنی پوری زندگی اللہ کے دین کے لیے لگا دی، ارجعی الی ربی کی راضیتا مرضیہ، تو واپس لوٹا اپنے رب کی طرف اس حالت میں کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا میرے بندوں میں، داخل ہو جا میرے بندوں میں. وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں. یہ بڑا عظیم مقام ہے قرآن حکیم کا کہ جب ایک شخص پر موت کی کیفیت آئے، جو اٹل حقیقت ہے میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، نہ پیسے سے بچنا ممکن، نہ تقوی سے بچنا ممکن. دنیا میں جو شخص آیا بہرحال اس تکلیف سے گزرے گا. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور تم کو تمہارے اعمال کے پورے پورے بدلے قیامت کے دن دیے جائیں گے. اور اس دن جو شخص فمن زحزح عن النار، جو شخص آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، وہ ہے جو کہ کامیاب ہو گیا. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان، نظر آ رہا ہے نہیں. حقیقت میں زندگی وہ ہے کہ جو موت کے بعد شروع ہوتی ہے. لہذا بحمدی تعالی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بانی تنظیم اسلامی، انہوں نے اس حوالے سے اپنی پوری زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے لیے وقف کر دی. میں ان کی خدمات کے حوالے سے چند باتیں عرض کر سکوں گا، ٹائم ہمارے پاس بہت محدود ہے. اگر آپ حوالے سے مزید تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا وقت نکالنا ہوگا. بحمدی تعالیٰ محترم ڈاکٹر صاحب کے دروس سی ڈیز میں بھی موجود ہیں، کتابوں کی شکل میں بھی ہیں، اور بحمدی تعالیٰ ڈاکٹر صاحب نے جو ان سے رب سبحانہ و تعالیٰ نے جو ان سے خدمت لی ہے، انشاءاللہ العزیز یہ کام اور آگے بڑھے گا اور آگے بڑھے گا. لیکن آخر میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کچھ عملی معاملات بھی رکھوں گا کہ ڈاکٹر صاحب کے اس مشن میں کیسے ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہتر طور پر لگا سکتے ہیں. چند باتیں جو ڈاکٹر صاحب نے الحمدللہ اس حوالے سے دینی فکر کی تجدید کے لیے کی اس حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب کی الحمدللہ خدمات کے حوالے سے پہلی اور اہم تر بات یہ ہے کہ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے امت مسلمہ کے اندر قرآن سے تعلق کو زندہ فرمایا. ڈاکٹر صاحب خود فرماتے ہیں کہ جب ان کی عمر 11 برس تھی، 5ویں کلاس کا وہ طالب علم تھے، اس زمانے سے الحمدللہ دین اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے فکر اور اس کو حاصل کرنے کا ایک جذبہ محترم ڈاکٹر صاحب میں موجود تھا. لہذا بالکل ابتدائی زمانے سے ابو العلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جو تحریکی رنگ ہے، تحریکی فکر دین اسلام کا، اس سے متاثر ہونا شروع ہوئے. پھر اس میں علامہ اقبال کی شاعری نے خاص طور پر جو رنگ بھرا، پھر اسی طرح الطاف حسین حالی ہوں یا اور دیگر شعرا جو اس وقت کے تھے جو اسلام کی فکر رکھتے تھے، اسلام کی کڑن رکھتے تھے، محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ان سے متاثر ہونا شروع ہوئے. اور ڈاکٹر صاحب بالکل اپنے استوان عمری میں لکھتے ہیں کہ ابتدائی زمانے سے دین اسلام سے متعلق جو زوال کی کیفیت تھی، الحمدللہ اس کی تجدید کے لیے، اس دین اسلام کو زوال سے نکال کر عروج کو پہنچانے کے حوالے سے بالکل شروع سے یہ قرآن یہ فکر موجود تھی. اور اس حوالے سے ابو الکلام آزاد اور ابو العلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تحریریں تھیں اس نے ان کو متاثر کیا. پھر علامہ اقبال جیسی شخصیت، دینی اور ملی شخصیت خاص طور پر، جنہوں نے فکر اسلامی کی تجدید کرنے کے حوالے سے جو شاعری کی ہے، ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ میں ان سے بہت متاثر تھا. خاص طور پر علامہ اقبال نے جو قرآن حکیم سے تعلق کے حوالے سے لوگوں کو متوجہ کیا، ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے کہ میں اس سے انتہائی متاثر تھا. بہرحال سب سے پہلی اچیومنٹ جو ڈاکٹر صاحب کی تھی وہ یہ تھی کہ امت مسلمہ کا جو تعلق قرآن حکیم سے تقریباً ختم ہونے کے برابر ہو چکا تھا. قرآن حکیم محض ایصال ثواب یا حصول ثواب کا ذریعہ سمجھا جانے لگا تھا، اور اچھے خاصے سمجھدار اور پڑھے لکھے لوگ بھی قرآن حکیم کو محض ایک کتاب حصول ثواب یا ایصال ثواب کی کتاب سمجھتے تھے. الحمدللہ الحمدللہ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے 60s میں اپنے دروس قرآن کا آغاز کیا، اور 1967 میں ایک کتاب لکھی ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کتاب کا مطالعہ ضرور کریں، بہت چھوٹا سا کتابچہ ہے، اسلام کی نشت ثانیہ، کرنے کا اصل کام اسلام کو دوبارہ زندہ کرنا ہے، دین اسلام کی تعلیمات دوبارہ سے دین میں اس دنیا میں غالب ہوں گی، لیکن کرنے کا اصل کام کیا ہے؟ کیا محض دعاؤں سے دین غالب ہوگا؟ کیا محض خواہشات سے دین غالب ہوگا؟ ظاہری بات ہے اس کے لیے وہ نبوی طریقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اڈاپٹ کرنا ہوگا. لہذا 1967 میں وہ کتابچہ لکھا گیا، اسلام کی نشت ثانیہ، کرنے کا اصل کام. اس میں ڈاکٹر صاحب نے جو فکر بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جدید تعلیم یافتہ طبقہ جو ہے وہ ایمان حقیقی سے بہرامند نہیں ہے، یقین والا ایمان اس وقت ہمارے پاس موجود نہیں ہے. اور اس کی ایک بہت اہم وجہ یہ ہے کہ ایمان اور یقین کا جو سرچشمہ ہے قرآن حکیم، اس سے ہمارا وہ تعلق، قلبی تعلق، ذہنی تعلق، یقین والا ایمان حاصل کرنے کا تعلق، وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. لہذا انہوں نے اس میں یہ فلسفہ اور فکر پیش کیا کہ اس وقت کرنے کا کام یہ ہے کہ ایمان اور یقین کی جد و جہد کی جائے، تحریک برپا کی جائے. اس کے لیے خاص طور پر جدید تعلیم یافتہ طبقات جو ہیں ان کو قرآن حکیم کے ساتھ جوڑنے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے. اور الحمدللہ اسی مقصد کے لیے ڈاکٹر صاحب نے انجمن خدام القرآن، دا سوسائٹی آف دا سرونٹس آف قرآن کے نام سے ایک جماعت بنائی، اور اس انجمن خدام القرآن کے تحت ہی یہ قرآن اکیڈمیز کا قیام وجود میں آیا. یہ بنیادی طور پر 5 افکار تھے جس کے تحت یہ قرآن اکیڈمیز بنائی گئیں. ان میں سے اہم ترین یہ تھا کہ قرآن حکیم کی زبان یعنی عربی زبان کی ترویج ہو، جدید تعلیم یافتہ طبقات کو قرآن حکیم سے جوڑا جائے. اور الحمدللہ یہ قرآن اکیڈمیز بنیادی طور پر اسی مقصد کے لیے بنائی گئی تھی. پھر ایک مقصد اور بھی تھا کہ وہ نوجوان جو اپنے آپ کو وقف کر دیں دین کی دعوت و تبلیغ اور اقامت کے لیے، ان کی صحیح طور پر تربیت کی جائے، ان کو دینی فکر سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ایسے ادارے بنائے جائیں کہ جہاں ان کی تربیت ہو، ان کی ٹریننگ ہو، ان کا تزکیہ ہو. یہ بنیادی مقصد تھا قرآن اکیڈمی کا. 12 1967 سے الحمدللہ ثم الحمدللہ اسی دینی فکر کے تحت یہ سلسلہ جاری رہا، اور بحمد تعالیٰ پورے پاکستان کے طول و عرض میں کئی قرآن اکیڈمیز ہیں جس کا قیام وجود میں آیا. الحمدللہ جس اکیڈمی میں اس وقت آپ موجود ہیں، جامع القرآن، 1991 میں محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خود اسی مسجد میں دورہ ترجمہ قرآن کیا تھا، اور بحمد تعالیٰ رمضان کی راتوں میں انتہائی مشقت جھیل کر پورے قرآن حکیم کا ترجمہ لفظاً لفظاً پڑھایا، اور پھر اسی جگہ بحمد تعالیٰ 1992 میں یہ قرآن اکیڈمی کا قیام ہوا. پہلے یہ قرآن اکیڈمی نیچے تھی، مسجد نیچے ہی تھی، پھر بحمد تعالیٰ 1998 میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوبارہ توفیق عطا فرمائی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو، تو اسی مسجد میں، اسی حال میں 1998 کے رمضان المبارک میں محترم ڈاکٹر صاحب نے بیان القرآن، دورہ تجمہ قرآن ریکارڈ کروایا تھا، اور بحمد تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ قبول فرمایا. اور جتنے بھی ٹی وی چینلز پر وہ جو دورہ تجمہ قرآن چلا ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں خاندان تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام پہنچا. پہلے ARY والوں نے چلایا کئی مرتبہ، پھر QTV والوں نے چلایا اس کو 3 مرتبہ پورا قرآن حکیم، پھر منتخب نصاب قرآن حکیم کا چلتا رہا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ دین کی یہ خدمت، قرآن حکیم کو لوگوں کے سامنے کھولنا، درس قرآن خاص طور پر انٹلیکچوئل لیول تک، جدید تعلیم یافتہ طبقات تک قرآن حکیم کو پہنچانے کی بہت بڑی سعادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی جو ہے وہ الحمدللہ ان کو جو ہے وہ عطا فرمائی. اور اسی کے نتیجے میں بحمد تعالیٰ ہزاروں کی تعداد میں لوگ، صرف پاکستان ہی نہیں، ہندوستان، خاص طور پر ہندوستان میں مسلمان ہوئے. پھر ڈاکٹر صاحب کو اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی، انڈیا گئے، اور وہاں پر بھی بڑھاپے کے باوجود PES TV کے لیے کئی لیکچر جو ہیں وہ ریکارڈ کروائے، اور 5,000 10,000 افراد سے خطاب کیا ہے. الحمدللہ وہ ٹی وی پہ موجود ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں اس کی سیریز بھی ہیں، کہ ہندوستان میں تمام بڑے بڑے شہروں میں ڈاکٹر صاحب کے پروگرامات ہوئے، اور 10,000 15,000 افراد اس میں آتے تھے جہاں ڈاکٹر صاحب نے اسی دینی فکر کو عام کرنے کی کوشش کی. بہرحال یہ سارے کام جو وہ کر کے گئے ہیں، یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. لیکن میں نے عرض کیا، پہلا اہم ترین کام جو ہے وہ قرآن حکیم سے لوگوں کا جو ہے وہ شعوری طور پر تعلق جوڑنے کی کوشش کرنا. اس حوالے سے ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے جو ڈاکٹر صاحب نے لکھا تھا، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اور یہ وہ کتابچہ ہے جو بلا مبالغہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ پرنٹ ہوا ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں الحمدللہ تقسیم کیا گیا ہے. وہ حقوق کیا تھے وہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. صرف تحدیث نعمت اور یاد دہانی کے لیے محترم ڈاکٹر صاحب نے جو فکر فلسفہ پیش کیا تھا وہ یہ تھا کہ امت مسلمہ کے اندر اس وقت ایمان اور یقین کی کمی ہے، لہذا ایمان اور یقین پیدا کرنے کے لیے جو سورس ہے، جو ذریعہ ہے، جو اعلی انقلاب ہے، وہ قرآن حکیم ہے. لہذا اس کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم یقین شعور کی سطح پر قرآن پر ایمان لائیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. اور آیت مبارکہ اس میں کوٹ کی گئی ہے سورہ نساء کی، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس کتاب پر جو ہم نے نازل فرمائی. لہذا یقین والا ایمان پیدا کرنے کے لیے، امت مسلمہ کے اندر اس زوال سے نکالنے کے لیے، سب سے پہلا لائے عمل جو محترم ڈاکٹر صاحب نے پیش کیا وہ یہ تھا کہ ایمان اور یقین کی محنت کی جائے قرآن کے ذریعے. اسی طرح دوسرا حق اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو اس قرآن پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ اس کی روزانہ تلاوت کریں، اور روزانہ تلاوت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، قرآن سے محبت کا تقاضا ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے. لہذا اس کی روزانہ تلاوت تجوید کے ساتھ، صحیح آداب کے ساتھ، یہ ہماری ایمان کی جلا کا ذریعہ ہے، روح کی تازگی کا ذریعہ ہے. تیسرا اس میں یہ بیان کیا گیا کہ پھر اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، یہ محض ایصال ثواب یا حصول ثواب کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب کلام اللہ یہ پیغام ہے تمام انسانیت کے لیے، لہذا اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. اور سمجھنے کے حوالے سے الحمدللہ جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ پھر قرآن اکیڈمیز کا قیام اسی لیے فرمایا تھا تاکہ جدید تعلیم یافتہ لوگوں کو قرآن پڑھایا جائے. اس کتاب میں ایک اور بات اہم لکھی ہوئی ہے کہ الحمدللہ علماء کرام یہ کام کر رہے ہیں, لیکن ایک گیپ آف کمیونیکیشن ہے کہ جو علماء کرام ہیں اور جو جدید تعلیم یافتہ طبقات ہیں ان کے درمیان آپس میں ربط اور تعلق ویسا نہیں ہے جیسے کہ ہونا چاہیے. جو لینگویج یا جو ٹرم جو اصطلاحات وہ استعمال کرتے ہیں وہ جدید تعلیم یافتہ طبقات کے سمجھ نہیں آتی. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت ایسے جدید تعلیم یافتہ لوگوں کو تیار کیا جائے کہ جو قرآن کا فکر و فلسفہ یقین کے درجے میں حاصل کریں اور پھر اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچا سکیں. الحمدللہ اس حوالے سے یہ بھی تحدیث سے نعمت ہی ہے کہ کم از کم 100 سے زیادہ ایسے نوجوان تیار کر کے گئے ہیں محترم ڈاکٹر صاحب. یہ 100 تو وہ ہیں جو جن کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اس کام کے لیے وقف کر دی, اپنی انجینئرنگ کو چھوڑا, اپنی ڈاکٹری کو چھوڑا, اپنی اکاؤنٹنسی کو چھوڑا اور اپنی پوری کی پوری زندگی اللہ کے دین کے لیے, اللہ کی کتاب کے لیے وقف کی. اور الحمدللہ میں عرض کر رہا ہوں 100 تو کم از کم ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اس کے لیے وقف کیا. یہ نیوکلس ہے اس پوری کی پوری تحریک کا. بہرحال تیسرا اس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جائے, اس کے لیے عربی زبان سیکھی جائے تاکہ یقین والا ایمان پیدا ہو. چوتھے نمبر پر پھر یہ حق ہے کہ اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے. اسلام محض چند عبادات یا رسومات کا مجموعہ نہیں ہے, اور یہ بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے محترم ڈاکٹر صاحب کی کہ انہوں نے اسلام کا فکر و فلسفہ یہ بھی بیان فرمایا کہ اسلام دین ہے, اسلام محض چند رسومات یا عبادات کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ اسلام ایک دین ہے. دین ہونے کی حیثیت میں وہ اپنا غلبہ چاہتا ہے اور اسلام کے لیے قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کا لفظ استعمال کیا, ان دین عند اللہ الاسلام الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. لہذا الحمدللہ اسلام دین ہونے کی حیثیت میں جو وضاحت فرمائی محترم ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی آسان الفاظ میں, کم دورانیہ کے دروس بھی موجود ہیں اور طویل دورانیہ کے دروس بھی موجود ہیں, کتابیں بھی موجود ہیں, الحمدللہ اس دین کے فکر کو واضح کیا کہ اسلام محض چند رسومات یا عبادات کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں سیاسی احکامات بھی دیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, معاشی طور پر بھی اللہ پاک نے تفصیلات بیان فرمائی ہیں اور معاشرت کے بھی اصول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں. تو اسلام از اے کمپلیٹ اینڈ کمپریہنسو کوڈ آف لائف ہونے کے اعتبار سے الحمدللہ یہ فکر و فلسفہ ڈاکٹر صاحب نے اس کی مزید وضاحت کی. اس حوالے سے بھی توجہ دلاتا جاؤں کہ صرف 3 فرائض ہیں جس کی طرح محترم ڈاکٹر صاحب نے اپنے کتاب سے دینی فرائض کا جامع تصور میں جو ہے وہ توجہ دلائی ہے. سب سے پہلا فرض ہر مسلمان کا یہ ہے کہ وہ پوری زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرے, پوری زندگی میں, معاشرت میں بھی, معیشت میں بھی, سیاست میں بھی, خاندانی زندگی میں بھی, کاروبار میں بھی, حقوق و العباد کو بھی ادا کرنے کے حوالے سے اور عبادات اور رسومات اور عقائد بھی ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. الحمدللہ اس حوالے سے بھی تفصیلات موجود ہیں. لہذا پہلا فرض جو اس امت پر عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص ایمان اور یقین سے برابر ہو کر دینی فرائض کو ادا کرنے والا بن جائے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا رب مان کر رب کی اطاعت پر مبنی پوری زندگی جو ہے وہ گزارنے والا بن جائے. یہ ہے دینی فریضہ, سب سے پہلا فریضہ. پھر دوسری بات جو محترم ڈاکٹر صاحب نے اس کتاب سے میں بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ امت بڑی عظیم امت ہے. اس امت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبیوں والا کام دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے, آخری رسول تھے. لہذا اب آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا. لہذا اب اس امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو سیکھے اور اس کی تعلیمات کو دوسرے لوگوں تک پہنچائے. اس کے لیے وہاں اصطلاح استعمال کی گئی دعوت اللہ, شہادت علی الناس, لوگوں پر گواہی دی جائے ان تک اللہ کا کلام پہنچا کر کہ یہ دین قابل عمل ہے, اس دین کی تعلیمات پر عمل کرنا آج بھی ممکن ہے. بہرحال یہ شہادت علی الناس اور دعوت علی اللہ کا فریضہ یہ اس امت مسلمہ پر فرض فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. محترم ڈاکٹر صاحب نے انتہائی شد و مد کے ساتھ اس کو بیان فرمایا. بہرحال یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ فریضہ ہمیں اس ذلت سے رسوائی سے نکالنے والا ہے. اگر ہم نے یہ فریضہ ادا نہیں کیا تو اب مزید عذاب کے کوڑے جو کہ ہمارے سروں پر پڑنے والے ہیں. بہرحال اسی حوالے سے محترم ڈاکٹر صاحب نے پوری زندگی لگائی کہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا جائے. قل ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ, اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میرا رستہ, میرا طریقہ, میری سنت یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. اعلی بصیرت انانا, اور یہ کام کرتا ہوں میں پوری بصیرت کے ساتھ. اعلی وجل بصیرہ, شعوری طور پر, کانشیسلی. ومن اتبعنی, اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں, جو میری پیروی کرنے والے ہیں, وہ بھی یہی کام کریں گے. لہذا دعوت علی اللہ کا فریضہ, جو اصل سنت, اصل اتباع رسول کا میدان ہے. محترم ڈاکٹر صاحب نے الحمدللہ اس حوالے سے طویل وضاحت فرمائی. اس وقت کرنے کا کام امت مسلمہ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانا. اور تیسرا فریضہ جو اس میں بیان ہوا وہ یہ تھا کہ یہ محض دعوت و تبلیغ ہی محض درکار نہیں ہے, بلکہ دین اسلام کے اس نظام کو عملی طور پر بھی قائم و نافذ کرنا ہے, اس کی اقامت کرنا, یہ اس امت مسلمہ کا فریضہ ہے. لہذا سورہ شورہ کی آیت نمبر 13 کا حوالہ دیتے ہوئے محترم ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم حضرت نوح علیہ السلام کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو, حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا, اور اے نبی آپ کو بھی اب یہی حکم دیا جا رہا ہے, ان اقیم الدین, کہ دین کو قائم کرو, ولا تتفرقوا فیہ, اور دین کو قائم کرنے کے حوالے سے اس میں تفرقہ نہ کرو. یہ ہے وہ خلاصہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا دینی فرائض کا, جامع تصور نامی کتابچہ جس میں ڈاکٹر صاحب نے یہ دینی فرائض ادا کیے ہمارے سامنے جو ہے وہ بیان کیے. بہرحال عاشقین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح منج عطا فرمایا کہ عشق و محبت کے دعوے تو ہیں, آؤ تمہیں بتائیں کہ عشق و محبت کا یہ دعویٰ عملی طور پر کیسے اس کا اظہار ہونا چاہیے. محترم ڈاکٹر صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت نامی کتابچے میں اس بات کی وضاحت فرمائی. الحمدللہ مارکۃ الاعلیٰ کتابچہ ہے, میری دینی فکر جو بھی سب سے پہلے متاثر ہوئی تھی الحمدللہ وہ اسی کتابچے سے تھی. محترم ڈاکٹر صاحب نے سورہ صف کی آیت نمبر 9 کے حوالے سے بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو جس مقصد کے لیے بھیجا وہی مقصد ہمارا بھی ہونا چاہیے. اور وہ مقصد کیا ہے؟ رب سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اس دنیا میں ایک عادلانہ نظام کو قائم کرنے کے لیے مبعوث فرمایا. ڈاکٹر صاحب نے اس میں روایت آیت مبارکہ کوٹ کی ہے, ہو الذی ارسل رسولہ بالہدا و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلی ولو کرہ المشرکون. سورہ صف 3 مرتبہ اللہ پاک نے یہ بات بیان فرمائی, سورہ صف, سورہ توبہ, سورہ فتح. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ رب سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا بالہدا, یعنی قرآن حکیم دے کر, وہ دین الحق, اور سچا اور عادلانہ نظام زندگی یعنی اسلام کی تعلیمات دے کر, لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ وہ اسے غالب فرمائے تمام دیگر سسٹم آف لائف پر. یہ دین اسلام ایک نظام کی حیثیت میں غالب کرنا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت تھا. اور فرمایا ولو کرے المشرکون, چاہے مشرکوں کو یہ بات کتنی ناگوار گزرے, نبی کو تو ہم نے اپنے پیغمبر کو علیہ الصلوۃ والسلام اسی مقصد کے لیے بھیجا. الحمدللہ اس مقصد کے لیے کہ یہ دین اسلام محض عرب کے لیے نہیں ہے, یہ دین اسلام پوری انسانیت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. لہذا رحمت والا یہ دین محض چند لوگوں کے لیے نہیں, کسی طبقے کے لیے, کسی فرقے کے لیے, کسی خاص علاقے تک لیے نہیں ہے, بلکہ یہ رحمت والا دین پوری انسانیت کے لیے لے کر آئے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی بر لانے والا, وہ اپنے پرائے کے کام آنے والا, اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا, وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی, عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. محترم ڈاکٹر صاحب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت دنیا میں کرنے کا کام کیا تھا یہ بھی بیان فرمایا. الحمدللہ کتابچہ موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت. یہ چار چیزیں میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے, مختصر وقت تھا. نمبر ایک, ڈاکٹر صاحب کے عظیم کارناموں میں ایک کارنامہ, قرآن سے لوگوں کو جوڑنا, شعوری سطح پر خاص طور پر تعلیم یافتہ طبقات تک اللہ کا دین پہنچانا. نمبر دو, نشت ثانیہ کرنے کے اصل کام کے حوالے سے قرآن اکیڈمیز کا قیام اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے جدید تعلیم یافتہ طبقات کی تربیت, ٹریننگ, ان کو عربی زبان سے آشنا کرنا تاکہ وہ دین کی تعلیمات شعور کی سطح پر سیکھ کر دوسرے لوگوں تک پہنچا سکیں. اسی طرح دینی فرائض کی وضاحت قرآن اور حدیث کے حوالے سے شد و مد کے ساتھ, اور عاشقین رسول کے لیے نبوی طریقہ, منہج انقلاب نبوی, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے انقلاب برپا فرمایا. الحمدللہ اس کی وضاحت فرمائی محترم ڈاکٹر صاحب نے. ڈاکٹر صاحب کی دینی فکر کے اعتبار سے یہ بات بھی بہت اہم ہے, بہت اہم ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کسی خاص اسکول آف تھاٹ یا خاص لوگوں تک محدود نہیں کیا, بلکہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی دینی فکر میں جو رنگ بھرا, چار سورسز ڈاکٹر صاحب اپنے بیان کیا کرتے تھے, اور یہ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے درس قرآن کی خصوصیت ہے کہ اسلاف کے ساتھ بھی ان کا بڑا بھرپور تعلق تھا, لہذا اسلاف سے روحانیت اور شریعت کی تعلیمات اور فقہی مسائل کے حوالے سے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب شیخین کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے, شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ, اور اسی طرح شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ. یہ وہ دو اشخاص ہیں جن سے اسلاف کے حوالے سے اپنی فکر کو تازہ کرتے رہنے کے لیے ڈاکٹر صاحب نے جو ہے وہ رہنمائی حاصل کی. اسی طرح فکر اسلامی کی تجدید اور دینی رنگ کے حوالے سے خاص طور پر جدید تعلیم کے حوالے سے دو اشخاص کا نام لیا کرتے تھے, دونوں کے دونوں ڈاکٹر, پی ایچ ڈی ڈاکٹر, ایک ہیں علامہ ڈاکٹر اقبال. ظاہری بات ہے دینی فکر فلسفہ خاص طور پر تجدید دین کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب علامہ اقبال کی جو خدمات ہیں وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بچپن سے علامہ اقبال سے جو تاثر لیا وہ میں آپ کے سامنے شروع میں عرض کر چکا ہوں. اسی طرح ڈاکٹر رفیع الدین, ان کی بھی دینی فکر خاص طور پر جدید تعلیم یافتہ طبقات کے حوالے سے بہت اہم ہے. دو افراد جن سے نظم قرآن لیا ڈاکٹر صاحب نے, قرآن حکیم کی صورتوں کے درمیان ربط اور جو ایک تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا, حمید الدین فرائی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد امین حسن اصلاحی صاحب, یہ دو وہ افراد سے جس میں نظم قرآن کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے رہنمائی حاصل کی. اور اسی طرح تحریکی رنگ دین محض رسومات یا عبادات کا نام نہیں ہے بلکہ یہ غلبہ چاہتا ہے اپنا, اس میں بہترین نام آپ سب جانتے ہیں ہندوستان پاکستان کی عظیم شخصیت ابوالکلام آزاد, اور پھر ان کے بعد ان کی فکر کو مزید آگے بڑھانے والے ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ آٹھ اشخاص ہیں جن کا تذکرہ فرماتے تھے ڈاکٹر صاحب کہ ان سے میں نے دینی فکر حاصل کیا, اور سب کے سامنے بیان کرتے تھے, کوئی ایسی بات نہیں کہ میری اپنی کوئی فکر ہے. الحمدللہ ان سے رہنمائی حاصل کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محترم ڈاکٹر صاحب کو خصوصی نعمتوں سے بھی نوازا تھا. ایک ایسا ذہن عطا فرمایا تھا جو لاجیکل تھا, جدید تعلیم یافتہ طبقات کے حوالے سے آپ جانتے ہیں ایم بی بی ایس ڈاکٹر تھے, کنگ ایڈورڈ کالج کے ایم بی بی ایس, 1954 کے ایم بی بی ایس, اور اسی طرح جو بھی کڑن دی تھی اللہ پاک نے دینی فکر کے حوالے سے جو جذبہ دیا تھا وہ تو آپ سب اس کے گواہ ہوں گے کہ 78 برس کی عمر تھی محترم ڈاکٹر صاحب کی, اور پچھلے مہینے مارچ کے مہینے میں یہاں تشریف لائے تھے. پوری قرآن اکیڈمی جیم پیک تھی, آپ سب جانتے ہیں 5000 سے زیادہ افراد الحمدللہ اس میں شریک رہے ہوں گے. اور ڈاکٹر صاحب نے جو آخری بات بیان کی تھی آپ سب کے علم میں کہ اس وقت دنیا جو ہے وہ فتنہ دجال کی حیثیت میں پوری طرح سے رنگی ہوئی ہے, لوگ خدا کو آخرت کو بھول چکے ہیں, اور دجالیت پوری طرح سے غلبہ جو ہے اس کا چھا چکا ہے. آخری خطاب محترم ڈاکٹر صاحب کا اسی مسجد میں فتنہ دجال اور دجالیت کے موضوع پر تھا, اور اس میں آخر میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ اس وقت کرنے کا اصل کام کیا ہے, لہٰذا وہ میں آپ کے سامنے آخر میں عرض کر دیتا ہوں. دیکھیے زندگی اور موت یہ رب سبحانہ و تعالیٰ نے امتحان کے لیے رکھی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے, لیکن کرنے کے اصل کام یہ ہے کہ ہم اس دنیا کی زندگی میں اپنا مقصد تخلیق حاصل کرنے کے لیے, نبوی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی بہترین صلاحیتیں کھپا دیں. انشاءاللہ دنیا میں تبدیلی آئے گی جب اللہ پاک چاہے گا, لیکن سب سے زیادہ اہم ترین شے یہ ہے کہ اگر ہم اس کام میں اپنی صلاحیتیں لگا دیں گے تو انشاءاللہ آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں سرخرو ہو جائیں گے. اور ہمیں امید ہے کہ رب سبحانہ و تعالیٰ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی جو بھی ایفرٹس لگی صلاحیتیں لگی ان کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا. آپ سے بھی گزارش ہے کہ ان کو اپنی انفرادی اور اجتماعی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ رب سبحانہ و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے, ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے, اور ان کے گھر والوں کو ان کے مومن و معاون بنائے, اور ان کے جو بھی دینی فکر رکھنے والے ان کے دوست ہیں, ان کے ساتھی ہیں, ان کے رفقا ہیں, ان کو اور نئے جذبے کے ساتھ, نئے عزم کے ساتھ ان کے اس مشن میں اپنی بہترین صلاحیتیں لگانے کی توفیق عطا فرمائے. اس حوالے سے الحمدللہ یہاں پر ایک تعزیتی جلسہ ہوا تھا اسی دن جس دن آپ کا انتقال ہوا ہے, اور پھر نماز جنازہ وغیرہ ہوئی ہے, اس کی آڈیو کیسٹ بھی یہاں موجود ہے. بارہ اس میں جو دینی فکر ہمارے سامنے آیا تجدید عہد کے حوالے سے وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا. آپ سے میری پہلی گزارش تو دعاؤں کے حوالے سے ہے. امیر محترم حافظ عاقب سعید صاحب نے بھی یہی پیغام دیا کہ اب اپنے بزرگوں کو, اپنے والدین کو, اپنے محسنین کو ہمیں ساری زندگی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. جس طرح انہوں نے ہم پر احسان کیا تو حل جزا الحسان الا الحسان, یہ دعا تو دنیا سے جانے والے کا حق ہے. لہذا اپنے والدین کے لیے, اپنے اساتذہ کے لیے, اپنے بزرگوں کے لیے خاص طور پر دعائے مغفرت ہمیں کرنی چاہیے, جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا, انشاءاللہ مزید دعا ہوگی. دوسرا کرنے کا اصل کام یہ ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے, جس مشن میں انہوں نے اپنی صلاحیتیں لگائیں وہ مقصد ہمیں ہر وقت تازہ رہے, اور ہم اپنی بہترین صلاحیتیں, اپنا وقت, اپنا پیسہ, اپنی اولاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے لیے لگا سکیں. الحمدللہ قرآن اکیڈمیز کے حوالے سے بار بار یہاں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے, جدید تعلیم یافتہ طبقات کو قرآن حکیم پڑھانا شعوری طور پر, اس حوالے سے یہاں دروس قرآن ہوتے ہیں, ایک سالہ کورسز ہوتے ہیں, ایوننگ کلاسز ہوتی ہیں. اب میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس میں اپنا وقت دیجئے, اپنی صلاحیتیں لگائیے, اپنا پیسہ لگائیے, اس مشن کو تا قیام قیامت تک جاری رکھنے کے لیے ہم سب کو اپنی بہترین صلاحیتیں لگانی ہوں گی. اور انشاءاللہ 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 اب وہ وقت بہت زیادہ دور نہیں ہے کہ جب دین اسلام پوری طرح سے پوری دنیا پر انشاءاللہ غالب و نافذ ہو کر رہے گا. یہ وقت اب بہت قریب آ چکا ہے. میری اور آپ کی خواہش یہ ہونی چاہیے, میرے اور آپ کے معاملات یہ ہونی چاہیے کہ ہم دین اسلام کے غلبے کے لیے اپنی بہترین صلاحیتیں خلوص اور اخلاص کے ساتھ وقف کر دیں. اب اگر اللہ کرے کہ ہماری صلاحیتیں یا ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے تو فبیہا, اور نہ بھی آئے تو دنیاوی مقصد بندہ مومن کا ہوتا بھی نہیں. اصل مقصد تو ہے رب سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے بچنا, آخرت میں سرخرو ہونا. تو انشاءاللہ اس نبوی طریقے پر اگر ہم اپنی بہترین صلاحیتیں لگائیں گے خلوص اور اخلاص کے ساتھ تو امید ہے کہ دنیا میں بھی انشاءاللہ تبدیلی آئے گی. وقت فرصت ہے, کہاں کام ابھی باقی ہے. نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے, اور انشاءاللہ نور توحید کا اتمام ہو کر رہے گا. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اس حوالے سے یقین عطا فرمائے اور اپنی بہترین صلاحیتیں اس کام میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.